یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ایدار محترم، ہمارے برادر عزیز رضی حیدر زیدی صاحب اور وقار حیدر زیدی صاحب کی خالہ نسیم بیگم غالباً نسیم صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے کینیڈا میں دو تین روز پہلے۔ آپ سے درخواست کریں گے کہ ان کے لیے اور اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا۔ اعزاز محترم، جو عنوان کا اعلان ہوا ہے بڑا لمبا ہے، میں اس کو آپ کے لیے مختصر کر دوں گا۔ وہ مطلب جو چھپ گیا، اخبارات میں چلا گیا، وہ چلا گیا تاریخ محافظین مکتب صادقین۔ ابھی اتنا لمبا ہو گیا کہ بعض لوگوں نے کہا ایک ہے کہ چار ہیں عنوان، تو مجھے بھی احساس ہوا کہ کچھ زیادہ طویل ہو گیا، تو اس کو میں نے مختصر کر دیا تاکہ یاد رہے ذہنوں میں۔ مضمون وہی پڑھنا ہے مجھے جو مجھے پڑھنا ہے، محافظین مکتب، بس اتنا یاد رہے۔ ہمارا عنوان کیا ہوگا؟ محافظین مکتب۔ پہلے تاریخ محافظین مکتب صادقین بڑا لمبا ہو گیا تھا، تو میں اس کو شارٹ کر دیا محافظین مکتب۔ اب اس میں خود ہی ظاہر ہے پڑھنا تو ہمیں تاریخ ہی ہے اس کی، تو یہ آسانی سے بچوں کو بھی یاد ہو جائے گا۔ محافظین مکتب یعنی خود بخود عنوان سے یہ بات ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے 14 صدیوں میں 15 صدیوں میں وہ ہستیاں، جن لوگوں نے اس مکتب کا دفاع کیا ہے، اپنے خون سے کیا ہے، اپنے لہو سے کیا ہے، اور کبھی اپنے خون جگر کو قلم کی روشنائی دے کر کیا ہے، اور آج تک دفاع کر رہے ہیں، آج تک دفاع کر رہے۔ دیکھیے نا، پوری دنیا میں اگر تشیع سرخرو ہے، تشیع سربلند ہے، یہ احسان فراموشی کی بات نہیں ہوگی کہ جو آج دنیا میں آپ کو سرخرو کر رہے ہیں، آپ کو سربلند کر رہے ہیں، ان کا ذکر نہ کیا جائے، دو جملے ان کے لیے نہ کہے جائے، دو جملے، چاہے وہ دانشور ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ جو بھی ہمارے دنیا میں اتنی بڑی بڑی شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن یہ مقابلے کی قوت ان کے پاس آئی کہاں سے، اس کا سلسلہ کہاں ہے، یہ تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنا۔ یہ تشیع کی زندگی کا، حیات کا راز کیا ہے؟ یہ تشیع جو پوری دنیا، اس وقت پوری دنیا ہی دبانے کی کوشش کر رہی ہے نا، ساری طاقتیں مل کر، لیکن جتنی شدت سے دبانا چاہ رہے ہیں اتنی شدت سے تشیع ابھر کے آ رہا ہے۔ دیکھیں، میں بھی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آج تو ظاہر مقدماتی مجلس ہے نا، تو آپ تھوڑا تھوڑا سا سب جگہ سے بتا دیں گے تاکہ پورا معلوم ہو جائے کہ کیا پڑھنے والے ہیں۔ ابھی دیکھیے، کچھ سال پہلے تک تصور یہ تھا کہ بھائی ایران عراق کے بعد تھوڑے بہت مومنین یہی ہیں ہندوستان پاکستان میں، اور کہاں ہوں گے، اور تو نہیں ہوں گے، ذرا ذرا سے ہوں گے، تھوڑے تھوڑے سے ہوں گے، کہیں شام میں، کہیں بحرین میں، لبنان میں، تھوڑے، یعنی 20-25-30-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو جو وقت آگے بڑھتا گیا، لبنان کی خانہ جنگی نے بتایا کہ جبل عامل میں کتنی بڑی طاقت ہے، ہے نا، بتایا، شام میں پتہ چلا کتنی بڑی طاقت ہے، اس کے بعد جناب اور مار کے آگے بڑھتے چلے گئے، معلوم ہوا کہ بحرین میں اکثریت ہے، معلوم ہوا کویت میں اکثریت ہے، ہماری اکثریت ہے، یعنی ایک سازش کے تحت، صدیوں کی سازش کے تحت یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی رہی 14 صدیوں میں کہ ہم کوئی اقلیت ہیں، ہم کوئی بہت چھوٹے سا گروہ ہیں, ہم کوئی بہت چھوٹی سی جماعت ہیں, لیکن جتنی شدت بڑی, جتنے حملے بڑے, معلوم جنا پورا یمن نکل کے آ رہا ہے, پھر نائجیریا میں 1 کروڑ نکل آئے, اور ابھی آپ کو تازہ ترین اطلاعات میں دے رہا ہوں, بالکل تازہ ترین بتا رہا ہوں کہ نائجیریا میں تو ایک عالم ہے نا, ایک عالم نے ابراہیم زگزاکی, یہ الگ بات کہ اس کے بیچارے کے سب بیٹے شہید کر دیے گئے, داماد شہید کر دیے گئے, وہ خود کہاں ہیں, زخمیات میں کدھر قید ہیں, کچھ نہیں معلوم ان کا, لیکن اس ایک آدمی نے 1 کروڑ لوگ, آپ کو پتا ہے کہ کربلا کے بعد سب سے بڑا عاشور کا اجتماع کہاں ہوا ہے, نائجیریا میں ہوا ہے, دنیا کا, یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ تو ایک سلوات تو بھیج دیجئے محمد آل محمد پر, سب سے بڑا اجتماع 1 کروڑ کا اجتماع عاشور میں نائجیریا میں ہوا ہے. یہ تو نائجیریا کو تو آپ سن رہے ہیں نا, مسلسل سن رہے, نہیں نائجیریا کے علاوہ آگے بڑھ جائیے, جتنے بھی یہ چاڈ مڈغاسکر یہ پوری اسٹیٹ اتنی تیزی سے یہ تشیعوں کی طرف آ رہے ہیں کہ صدیوں میں جو کام نہیں ہو سکا تھا وہ ان چند سال کے کچھ تو کشتار, یہ شیعت کی مظلومیت جو دنیا کے سامنے آئی ہے نا, اپنی مظلومیت کے ذریعے سے وہ بلال حبشی قوم, وہ پورا ایتھوپیا, آدھے سے زیادہ ایتھوپیا, سب کے سب یہ جتنا مار رہے ہیں اس سے زیادہ, ہزاروں مار رہے ہیں, لاکھوں جو ہیں وہ مذہب حقہ کو قبول کر کے داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں کیوں کیوں؟ یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا, وہ جو آخری مارکہ ہونا ہی مہم کا, جو لشکر ہر طرف سے, جو امام کے سپاہیوں کے لشکر چلیں گے. ہم تھوڑا سا سلو چل رہے ہیں, غافل ہیں, لیکن ابھی ہم ساری باتیں کریں گے آپ سے انشاءاللہ. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے تو نہیں ہوا نا, کچھ قربانیاں ہیں نا, کچھ ہیں محافظین کہ جن کی معصومین نے کچھ ایسے اصول دیے, معصومین نے اپنے زمانے میں ایسے تیار کرنا شروع کیا افراد کو کہ کس طریقے سے مکتب کو آگے لے کر جانا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ مولا کی شہادت کے بعد, امام حسن اسلام کی شہادت کے بعد کیا ہوا, ایسا وحشتناک دور, اور صدیوں کا, تھوڑے دنوں کا بھی نہیں, صدیوں کے وحشت, صدیوں کا خوف کہ کسی طرح کچل دیا جائے, ختم کر دیا جائے, چن چن کے مارا گیا, چن چن کے. اور آج جو میں 2-4 باتیں آپ کو بتاؤں گا, یہ تاریخی باتیں ذہن میں رکھیے گا, کبھی فراموش نہ کیجیے گا, کیونکہ اس کا تعلق آج کے ساتھ ہے. یہ جو آج کا ہمارا ماحول ہے نا, اس کے ساتھ بہت ہے, آج کے ماحول کے ساتھ بہت ہے اس کا, کہ کیا کیا گیا تھا ہمارے ساتھ. اچھا کیوں کیا گیا تھا؟ آپ نے صرف اتنا سنا ہے تاریخ میں کہ مولا پر سب و شتم ہوتا تھا. دیکھیے توجہات ہیں نا, اب تو آپ عادی ہو گئے نا میرے ہر سال سننے کے, میرا خالی 27 سال یا 28 سال ہو گئے. اللہ صلی اللہ, اب یہ وہ ایک نسل پوری میں نے جوان کی ہے, میرا بیٹے سمیت جو پیدا ہوا تھا جب سے پڑھ رہا ہوں ماشاء اللہ, یہ 28واں عشرہ ہے میرا خیال ہے, 27واں یا 28واں. تو اب تو آپ سننے کے عادی ہیں, تو مجھے بھی کوئی خشکی تری کی فکر نہیں ہوتی, مجھے معلوم ہے کہ آپ سننے ہی کے لیے آئے ہیں, میں سنانے ہی کے لیے بیٹھا ہوں آپ کو. اچھا آپ اب تک یہ سنتے آئے ہیں تاریخ میں, میں بھی پڑھتا چلا آیا ہوں کہ علی پر سب و شتم 90 سال تک ہوا نا, ممبروں سے ہوا ہے نا, اس کا پس منظر کیا ہے؟ آج میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں نا, کہ اصل ٹارگیٹ علی نہیں ہے, اصل ہدف مولا کائنات نہیں تھے. بے شک جو نادان لوگ ہیں وہ علی کو ہی ہدف بناتے ہیں, ان کے بھی مخالفین, جو ناسبی مسلمان یہ کام نہیں کرتا, اہل سنت کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا, آپ بے فکر رہے ہیں, ان کی طرف میں اشارہ نہیں کر, ان ناسبیوں کی طرف, علی کے دشمنوں کی طرف نہیں. علی کی جو دشمنی دین ایجاد کی, وہ کس کی دشمنی میں ایجاد کی, اصل دشمنی کس سے ہے؟ اب میں آپ کو تاریخی واقعے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اصل دشمنی یعنی علی کو بھی جو سب و شتم کیا گیا تو علی کی وجہ سے نہیں, بلکہ اصل دشمنی تھی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اصل دشمنی, میں ایک تاریخی واقعہ چھوٹا سا نقل کرتا ہوں تاکہ مجھے آسانی ہو جائے بات کو آگے بڑھانے میں. مروج الذهب بہت, یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ تاریخ کی جو چند کتابیں ان میں سے ایک, مشہور و معروف تواریخ میں سے ایک ہے, تاریخ مسعودی بھی کہا جاتا ہے, جیسے تبری کے نام سے تاریخ تبری مشہور ہو گیا, اگرچہ کے نام الگ رہیں, کسی کا ملل و نحل نام ہے, کسی کا کچھ نام ہے, کسی کا کچھ نام ہے, تاریخ الامم والملوک نام ہے, لیکن مصنف کے نام سے مشہور ہو گئی نا, تاریخ ابن خلدون, تاریخ تبری, تاریخ سیوتی, اسی طرح تاریخ مسعودی, اگرچہ کے نام کیا ہے, مروج الذهب, اس کی کتاب کا کیا نام ہے, مروج الذهب, اس میں واقعہ نقل کرتا ہے, اور یہ ہمارا نہیں ہے, اور جو واقعہ نقل کر رہا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے, جس سے نقل کر رہا ہے وہ بنیادی کتاب ہے, ان کی بڑی بنیادی کتاب ہے جس کا نام ہے الموفقیات, اور اس کا مصنف ہے زبیر ابن بکار. زبیر ابن بکار بہت بڑا مصنف ہے ہمارے برادران اہل سنت کا, اس کی کتاب ہے الموفقیات. اس سے نقل کر رہا ہے کون؟ مسعودی مرد ذہب میں, اس باب میں, یہ جو باب یعنی امیر شام کا جو باب ہے تاریخ کا. صفحہ نمبر میں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ اب اتنی چھاپ آ رہی ہے نا مختلف قسم کی ترجمے ہو ہو کے, تو اس میں ہر چھاپ الگ, نفیس اکیڈمی کا نمبر الگ ہوگا, فلانے اکیڈمی کا الگ ہوگا, اردو اکیڈمی کا الگ ہوگا, صفحے نمبر سب کے الگ الگ ہوتے جائیں گے. تو جب وہ بنی امیہ کا باب دیکھیں گے اور اس میں امیر شام کی حکومت کا, اس سلسلے میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. اور پورے اطمینان سے حوالہ دے رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات, پریشانی کی کوئی بات نہیں. جو پڑھتا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوتا ہوں, ایسے تھوڑی کہ میں ہوا میں تھوڑی پڑھ رہا ہوں کوئی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو اب ایک واقعہ نقل کرتا ہے. پہلے آپ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کہ دشمنی اصل کس سے, یہ جو میں نکالا, میں حیران رہ گئی, مطلب جب آج میرے سامنے آیا میں پریشان ہو گیا, بہت دیر تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مسئلہ کیا ہے. لیکن واقعی مسئلہ یہی, حقیقت یہ, مطرف ابن مغیرہ, مغیرہ ابن شعبہ کا بیٹا. مغیرہ ابن شعبہ کوئی اچھا نام نہیں ہے, نیک نام نہیں ہے تاریخ میں, بہت بدنام ہے. لیکن آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ بڑوں بڑوں کے مقابلے میں یہ اچھا نظر آنے لگا. بدنام ہے, کریکٹر وائز بھی بدنام ہے, اور محب اہل وید بھی نہیں ہے. مغیرہ ابن شعبہ, اس کا بیٹا مطرف ابن مغیرہ, اس سے نقل یہ واقعہ. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر آج. ہمارے خطیب حسینیت نے بڑا کارنامہ انجام دیا. صبح میری طبیعت خراب تھی, مندروں نے سندھ مجھے سوئم پڑھنے جاتا ہوں, ہر سال نہیں جا سکتا تھا, انہیں بڑی قربانی دی, اپنی نیند قربان کی ہے. صبح 8 بجے میری جگہ یہ گئے اور میری بڑی انہیں یعنی جس کو انہیں سپورٹ کیا ہے, تو بھائی اس میں ان کا حق بنتا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کراؤں. بس ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا کریں اور ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. بہرحال برے وقت میں کڑے وقت میں میرے کام آ گئے. صبح میری واقعی بہت طبیعت خراب تھی, میں نے سفر نہیں کر سکتا تھا اور جانا تھا بہت دور, تو یہ چلے گئے تھے حیدرآباد سے بھی آگے جانا تھا, یہ میری جگہ جا کے پڑھ کے آیا. انہوں نے میری مدد کی, بہرحال اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یہ بیچارے ابھی پہنچے وہاں سے, ڈائریکٹ یہیں پر آئے, اپنے گھر بھی نہیں گئے, اتنا لمبا سفر وفر طے کر کے آئے. خیر جناب, تو مطرف ابن مغیرہ, جو مغیرہ ابن شعبہ کا بیٹا ہے, یہ خود کہتا ہے, یہ نقل کرتا ہے کہ ہم اور میرا باپ تو بہت قریب تھے امیر شام کے, اور تھے بھی قریب ظاہر ہے. امیر شام بار بار مغیرہ ابن شعبہ کو کبھی کوفے کی ولایت دیتا تھا, کبھی مدینے کی, کبھی یہاں کی, کبھی وہاں کی, کبھی وہاں کی, تھے بھی, تھا بھی یہ بہت تیز. آپ جانتے ہیں بہت تیز لوگ جو ہوتے ہیں, ان کو ایک پوسٹ سے ہٹاؤ وہ دوسری پوسٹ لے لیتے ہیں, ایک پوسٹ دوسری پوسٹ سے ہٹاؤ تیسری پوسٹ, ان کی کبھی نوکری ختم نہیں ہوتی. ایک وزارت سے ہٹے دوسری وزارت سے ہٹے تیسری وزارت, مشیر تو بنی جائیں گے, کچھ تو بن جائیں گے. جتنے بھی ہوتے ہیں بے پیندے کے لوٹے, آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے گاڑی چلتی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی حاکم عامر شخصی عامر, جب کوئی خبیث, جب کوئی چور ڈاکو لٹیرا اپنے لیے پورے ملک کے قوانین کو تبدیل کرنا چاہے, تو یہ جتنے بھی لوٹے ہیں نا, یہ سب اس کے گرد کھڑے ہو کے زندہ باد کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا نا, دیکھ لیا, یہ ہے اس ملک کا حال. اب یہ جو آپ کہتے ہیں سیاست فلانیاں, وہ بھی ان 10 دنوں میں بتاؤں گا کہ انہیں سیکھی کس سے ہے وہ سیاست, کہ کب کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو آپ کو اطمینان ہو جائے کہ خدا کا شکر ہے ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم وارث ہیں تدبر علوی کے. کس کے؟ تدبر. تدبر بھی سیاست کے معنی میں, لیکن آپ لوگوں کو کیونکہ نام اچھا, لفظ اچھا نہیں لگتا, اس لیے میں نے تدبر سے بدل دیا. حلم و تدبر حیدری جو ہے نا, ہم اس کے وارث ہیں. ہم مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, مگر یہ والی سیاست, یہ مکاریاں, یہ جھوٹ, اور کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کھڑے ہو کے پوری دنیا کے سامنے. کل سے دیکھ رہے ہیں جو تماشا ہو رہا ہے, کل بھی دیکھا, آج بھی دیکھا. تو انہیں نے کس سے سیکھا؟ یہ اسی سے سیکھا جو ان سب کا استاد ہے, بلکہ میں کہتا ہوں ان سب کا باپ ہے. اسی سے سیکھا, اسی کی مثالیں لاتے, مثالیں دیتے کہ حکومت ہو تو ویسی ہو. کہتے ہیں نا بڑے بڑے لیڈر کہ میں آؤں گا تو حکومت ویسی لے کر آؤں گا. تو اب آپ ہوشیار ہو جاؤ کہ کیسی حکومت لائیں گے جو آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حکومت کا پورا آپریشن کریں گے بغیر نام لیا, مسئلہ نہیں, آپ بالکل بے فکر رہیں, پریشان نہ ہو, سارا آپریشن کر کے چلے جائیں گے اس کا. تو مطرف ابن مغیرہ, اب یہ مقدمات بنانے مجھے بہت ضروری ہیں تاکہ آپ کو اصل بات بتا سکوں. یہ بیٹا ہے مغیرہ ابن شعبہ کا, تو یہ خود کہتا ہے کہ تو بہت قریب تھے, اور جب بھی جاتے تھے شام وہ بڑا مہمان رکھتا تھا, بڑی مہمان نوازی, اپنے محل میں مہمان خانہ تھا وہاں رکھتا تھا. تو میں اپنے باپ کے ساتھ مہمان بنا تھا, ایش ہی ایش تھے ہمارے, خوب ہماری خدمت ہوتی تھی. ایک دن رات کو جب یہ امیر شام کے پاس سے واپس آیا میرا باپ, یعنی مغیرہ ابن شعبہ, نقل کون کر رہا ہے؟ اس کا بیٹا مطرف ابن مغیرہ, مطرف بھی ہے لیکن مطرف زیادہ معنوی اعتبار سے صحیح نہ ہوئے. تو مطرف ابن مغیرہ کہتا ہے کہ باپ آیا تو بڑا پریشان سا بھی تھا, غم و غصے میں تھا. تو میں نے کہا بھائی خیریت تو ابا جان, کیا ہو گیا؟ حالانکہ ابا جان میں نے بتا دیا کوئی شریف آدمی نہیں ہے, تاریخ میں ان کا کریکٹر پورا محفوظ ہے, کوئی شریف آدمی نہیں ہے. تو میں نے کہا ابا جان خیریت ہے, کیا بات ہوئی؟ آپ غم و غصے میں, کہا یہ بڑا برا آدمی ہے بھائی, امیر شام بڑا برا آدمی. کہا میں حیران ہو گیا, میرا باپ امیر شام کو کہہ رہا بڑا برا آدمی ہے؟ میں نے کہا برا آدمی ہے؟ کہا کہ نہیں بلکہ بدترین آدمی. مغیرہ ابن شعبہ حاکم شام کے لیے کہتا ہے کہ بلکہ یہ بدترین آدمی ہے روئے زمین کا. کیوں, کیا ہوا؟ کہا کہ آج عجیب بات ہوئی, میں سمجھتا تھا کہ یہ علی کا دشمن ہے. کہ تو پھر کیا ہوا؟ کہتے نہیں آج کچھ اور مسئلہ نکلا. کیا مسئلہ نکلا؟ کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی اب تیری حکومت آ گئی, اب علی نہیں رہے, حسن نہیں رہے, کچھ نہیں رہا, اب ختم ہو گیا قصہ, اب تو دشمنی چھوڑ ان بنی ہاشم کی, آخر خلاصہ ہمارا ایک ہی قبیلہ ہے پیچھے جا کے, اب ختم کرو, اب کچھ نہیں, اب ظاہر ان میں اتنی سکت نہیں کہ تجھ سے حکومت واپس لے لے, ختم کرو ان چیزوں کو اور اب ان کے پر یہ ظلم و تشدد بند کر دو بنی ہاشم پر. تو کہتے اس نے مجھ سے عجیب بات کہی, کہا کہ نہیں تجھے نہیں معلوم وہ جو پہلے خلیفہ گزر گئے, ہاں ایک جملہ اور کہا کہ اب تو اچھے اچھے کام کر تاکہ لوگ تجھے اچھے نام سے یاد کریں, اب حکومت تجھے مل گئی, اب تو اچھے اچھے کام کر, کچھ عدل و انصاف سے کام لے تاکہ لوگ تجھے یاد کریں. تو کہا اس نے مجھ سے عجیب بات کہی امیر شام نے, کہتا ہے مجھ سے پہلے جو خلافت کر کے چلے گئے انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے, اچھے بھی کام کیے, عدل سے بھی کام لیا, لیکن ان کے نام مٹ گئے, کوئی انہیں نہیں جانتا, لیکن جانتا ہے یہ ہاشم کا بیٹا, یعنی محمد عربی کو کہتا ہے, پیغمبر کے لیے کہتا ہے ہاشم کا بیٹا, تو سنتا نہیں, دن میں 5 بار اذان میں اس کا نام آتا ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتا. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, ہاشم کے اس بیٹے کا نام 5 بار آتا ہے, سب کے نام مٹ گئے, ان خلفاء کا کوئی ذکر نہیں کرتا, ہاشم کے بیٹے کا ذکر ہے, اور تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں چین سے بیٹھ جاؤں, تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں ان سے ہاتھ اٹھا لوں, میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک اذان سے یہ نام ختم نہیں ہو جاتا. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ اب سنیے, علی کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ اس لیے کہ حدیث پیغمبر تھی, من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ, جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا, جس نے مجھ پر سب و شتم کیا اس نے اللہ پر. لہذا رسول پہ براہ راست کرنے کی ہمت نہیں تھی, علی کو ٹارگٹ بنایا, علی کو کرتے تھے سب و شتم, تاکہ معلوم تھا کہ علی پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب و شتم کس پہ جائے گا؟ رسول پہ جائے گا. یہ ہے علی کی ذات, کہ اس کے بعد بھی, یعنی 90 سال بھی ظاہری وجود کے بعد بھی علی مقام رسالت کا دفاع کرتا رہا, یعنی وہاں تک جو بات جانے والی تھی وہ حملہ بھی علی نے اپنے اوپر لے کر بتایا کہ ظاہری طور پر سامنے نہ بھی رہوں مگر مقام رسالت کا دفاع کرنے کے لیے اپنی قربانی دینا پڑے, اپنے نام کی قربانی دینا پڑے میں دوں گا, مگر رسول تک بات نہیں جانے دوں گا. نہیں آپ کا سب درود نارا سب مکس ہو گیا, کچھ نہیں پتا چلا, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا چلا. ایک مل کر بلند آواز سے درود بھیجیے محمد آل محمد پر. بات سمجھ میں آئی؟ کیوں ہم جیسا بنایا رسول کو, کیوں پیچھے پڑے ہیں آج تک؟ کہ علی کو ٹارگٹ بنانا آسان ہے, کیوں علی کو ٹارگٹ کیسے بنایا؟ آئیے بتائیں, اس کے حربے بتائیں کہ اس نے کیا کیا حربے استعمال کیے کہ کسی طرح سے اذان سے یہ نام نکل جائے. اور جب اسے کہا جاتا تھا اب تو جیت گیا, تو مغیرہ ابن شعبہ اس وقت کہتا ہے اپنے بیٹے سے مطرف سے کہ آج میں نے عجیب بات سنی, علی سے تو جھگڑا سمجھ میں آتا ہے مگر یہ رسول کا دشمن ہے, یعنی اس کا اسلام سے بھی کوئی واسطہ نہیں. آپ سمجھیں کہ یزید کا مسئلہ ہے, یزید نے کہا تھا خالی کہ نہ کوئی وحی آئی تھی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی اسلام, نہ کوئی دین, نہ کوئی شریعت. نہیں یزید نہیں, یزید جس کا بیٹا ہے نا, یہ اس کے جملے جو میں نے نقل کیے, یہ 5 بار جو نام آتا ہے یہ اصل یہ ہے, اس کو ختم کرنا ہے. ہاشم کے بیٹے کا نام 5 بار آ رہا ہے اور تم اس سے کہہ رہا ہے کہ میں خاموش بیٹھ جاؤں, تم اسے کہہ رہا ہے میں کچھ نہ کروں. اس لیے چن چن کر حربے کیا کیا استعمال کیے اس نے, سب سے بڑا حربہ پروپیگنڈے کا حربہ. کیسا پروپیگنڈا؟ حدیثیں گڑواؤ لکھواؤ. آرڈر جاری کیے دو, اس نے سرکاری آرڈر جاری کیے تھے. ایک سرکاری آرڈر کیا جاری کیا تھا کہ عبادت بنا دو علی پہ سب و شتم کو. عبادت ہر نماز کے بعد, عبادت ہر نماز کے بعد سب و شتم, جمعے کے خطبے میں سب و شتم ہوگا علی پر, عبادت بناؤ. دوسرا آرڈر کیا جاری کیا کہ جو بھی ان کے خلاف حدیث ملتی ہے خرید لو. یعنی کیا مطلب ان کے خلاف ملے؟ ان کے خلاف کہاں سے ملے گی؟ مطلب جو بھی گھڑ کے لائے جتنے ہزار درہم دینے پڑے لے لو, اور جو ان کے حق میں حدیثیں ہیں جو ان میں تحریف کرے اس کو ڈبل دو. وہ جو آپ کو بعض حدیثیں نظر آتی ہیں نا اضافے کے ساتھ, کچھ کمی کے ساتھ, یہ سب کس دور میں ہوا؟ اور فلاں فلاں کی شخصیت کو علی کے مقابلے میں اٹھاؤ, جتنے علی کے فضائل ہیں ادھر لگاؤ. اب جانتے نا کون کون سے فضائل لگائے جاتے ہیں, ہے نا, ہے نا. لیکن اللہ کے کاموں میں انسانوں کے کاموں میں کیا فرق ہے؟ سنیے, اب سنیے آپ. یہ سب کیا, آج تمہید ہے, مقدمہ ہے, کل سے تفصیل میں جائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا باتیں ہونے والی ہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ جب اس سے کہا گیا کہ سب نہ کر, جنگ ختم ہو گئی, علی نہیں ہے, حسن نہیں ہے, کیوں؟ کہا کہ نہیں, انتقام, انتقام, میں ایسا انتقام لوں گا ان سے. اب دیکھیں جو میں نے کہا نا, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. کیسے دہراتی ہے؟ یہ اس کے جملے تھے. کہتا ہے کہ میں بچے بچے کو عادت ڈال دو یہ سب و شتم کرنے کی, یہاں تک کہ وہ علی پر سب و شتم کرتے کرتے بڈھا ہو جائے اور پورے معاشرے میں, پوری مملکت اسلامیہ جو کہلاتی ہے, اس میں ایک نسل بچے سے بوڑھی ہو جائے علی پہ معاذ اللہ سب و شتم کرتے کرتے, تاکہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. کتنی بڑی منصوبہ بندی! اور 90 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. ایک بچہ جو پیدا ہوا تھا 90 سال کا ہوا, سب کچھ کیا کہ نہیں کیا, لیکن قدرت کا نظام کیا ہوا کہ وہ 90 سال تک بنی امیہ یہ کرتے رہے کہ بچوں بچوں سے علی پہ سب و شتم کراؤ. اب یہ بچے حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں, سب و شتم کیا ہوتا ہے بیٹا؟ میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا, یعنی معاذ اللہ علی کو برا بھلا کہنا, یوں سمجھ لو کہ سب و شتم کرنا, کہ سب و شتم کراتے رہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتا تھا نا کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا, پوری دنیا میں قیامت تک سب و شتم ہوتا رہے گا. لیکن کیا ہوا؟ اب امام شافعی لکھتے ہیں کہ ان کی اتنی کوششوں کے باوجود علی کے فضائل اتنا چھپانے کے باوجود, جب بنی امیہ کا چراغ گل ہوا تو علی کی فضیلتیں مشرق سے مغرب تک اتنی پھیل گئیں کہ ان کا کوئی شمار کرنے والا ہی نہیں رہا. یا علی, یا علی, یا علی, ان فضیلتوں کا کوئی شمار کرنے والا ہی نہ رہا. انہیں نے تو یہاں تک کہا نا, میں آگے بڑھ کر کہہ دوں, الٹا بھی تو ہوا, برعکس بھی تو ہوا. ہر نماز کے بعد اس نے واجب کر دیا تھا کہ علی پر سب و شتم کرنا ہے, اور جو بھول جاتا تھا واپس آ کے اس جگہ پہ کرتا تھا. آج کیا ہوتا ہے؟ ہر نماز کے بعد, میں فتویٰ نہیں دے رہا, واجب ہے بھی نہیں, بالکل فقہی مسئلہ ہے, واجب نہیں ہے, لیکن بتاؤ دنیا میں کوئی مومن بتا دو نماز کے بعد کیا اس کی تسکین ہوتی ہے کہ نماز پڑھے اور زیارت نہ پڑھے؟ مختصر سی صحیح, مختصر سی پڑھتا ہے نا, یعنی جز سمجھتا ہے, حالانکہ جز نہیں ہے نماز کا, جز نہیں ہے زیارت. سب جانتے ہیں, بچہ بڑا سب جانتا ہے. ہاں اب آج کل کیونکہ نئے نئے عقیدے بن رہے ہیں, اب کوئی بنا دے تو میں ذمہ دار نہیں بھائی, کوئی نہیں. آج کل تو کتابیں بھی نہیں لکھی جا رہی نا, ماشاءاللہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے دین بن رہا ہے, عقیدہ بن رہا ہے, عقیدہ بن رہا ہے. نئی نئی فیکٹریوں میں ڈھالے جا رہے ہیں, سانچے ڈھالے جا رہے ہیں. اللہ ان لوگوں پہ, اب میں تو انہیں کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ ان لوگوں پہ رحم کرے, ان لوگوں کو ہدایت دے. مکتب تشیعوں کا کچھ نہیں ہونے والا, بے فکر رہو. اس کے مکتب کے محافظ 1400 سال سے حفاظت کر رہے ہیں. جس کے نصیب میں گمراہی لکھی ہے اسے نہ میں بچا سکتا ہوں نہ آپ بچا سکتے ہو, بے فکر رہو. مکتب کو کچھ نہیں ہوتا, اس مکتب کو اتنا خون دیا جا چکا ہے اور اتنا خون دیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پلانٹڈ لوگ لائے جاتے ہیں نا, جن کی زبانیں بکی ہوئی ہوتی ہیں, یہ زبان اتنے کی ہے, یہ زبان اتنے کی ہے, اس کا ریٹ زیادہ ہے, اس کا ریٹ کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں آپ جانتے ہیں میں تو ایسی باتیں کرتا ہوں, میں سیدھی سیدھی سی بات ہے. تو زبانیں بکی ہوئی تو اس سے ڈرو مت, اس سے زیادہ ہو چکا. تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ زیارت پڑھتے ہو نا, تو اللہ نے کیسا انتقام لیا؟ اہل بیت نے نہیں لیا, ان کا انتقام لیا اللہ نے. کہ اب قیامت تک اور ہر جمعرات جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, اللہم لان لان اللہ امتن قتلت کا, لان اللہ امتن ظلمت کا, لان اللہ امتن سمعت بے ذالک فرضیت بے, جو وہ چاہتا تھا ہمارے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے لعنت کا تو انہی کے گلے میں ڈال دیا. دیکھیے قدرت کا نظام بتایا میں نے آپ کو, پلاننگ کی تھی نا اس نے, کرتا رہا. اس وقت مومنین کے دل کتنے کڑتے ہوں گے جو مسجد میں جگہ جگہ خطبوں میں ہر جمعے سنتے ہوں گے, سنتے تھے نا سب, اس وقت مومنین سن رہے, سنتے تھے, روتے تھے ان کے دل خون کے آنسو. لیکن یہ قدرت کا انتظام تھا, کوئی بات نہیں کرنے دو ان کو, جو کر رہے ہیں کرنے دو. اب میں بتاؤں کہ آج کیا ہوا, 40 سال یہ کوشش کی کچھ ملعونوں نے اور علل اعلان کوشش کی کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے, کوئی تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا, کوئی تمہارے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا, کوئی تمہارے ساتھ بیٹھے گا نہیں, تمہارے ساتھ لین دین بند ہو جائے گا, ہم تمہیں اچھوت بنا دیں گے معاشرے میں. کوشش کی نا, اور کتنے آگے تک بڑھ گئے تھے. لیکن کیا ہوا, محض 35-40 سال کے بعد جو ہمیں اچھوت بنانے کا دعویٰ کر رہا تھا, آج وہ خود اچھوت بن گیا. ہم اب کل بھی درمیان میں تھے, ہم آج بھی اسلام کے درمیان میں بیٹھے نہیں ہیں, بلکہ قیام کی حالت میں اسلام کا بھی اور مسلمانوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں. اسلام زندہ باد. پانی دے, بیٹھے رہو. اب دیکھیں بات واضح ہوئی, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس لیے کبھی احسان فراموش نہ بننا, اپنے ان محافظین کو یاد رکھو جن کا میں ذکر ظاہر تھوڑا سا ہی کر سکوں گا, 8-9 بجے, وہ بھی اگر 8-9 پڑھ لی. جمعے کو کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, میں ایک کمیٹڈ انسان ہوں, میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اس سے پہلے اگر کوئی حالات ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک, نہیں تو جمعے کے بعد, جمعے سے پھر آپ کسی اور کو سنیں گے, مجلس تو ہوگی, عزاداری تو ہوگی, تو طے شدہ بات ہے. خیر چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو جملہ معترض تھا تاکہ ذہنی طور پہ آپ تیار رہیں اس بات کے لیے کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا کیا جائے. تو اب دیکھیے اتنا کچھ کیا ہمارے خلاف, مگر کیا ہوا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو وہ ہمارے لیے چاہتے تھے اللہ نے ان کے نصیبوں میں وہ کر دیا. علی والوں کو کچھ نہیں ہوا. اب مجھے بتائیے کہ وہ جو 1400 سال میں جن کی قربانیاں ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جائے یا نہیں کیا جائے, ان کا ذکر کیا جائے کہ نہیں کیا جائے, ان بچوں کو ان کے بارے میں بتایا جائے کہ نہیں بتایا جائے, ان مجلسوں میں ان کا ذکر نہ کریں کہ جن کا احسان جنہوں نے یہاں تک پہنچایا, تین صدیوں تک مومنین زیر زمین انڈر گراؤنڈ جد و جہد کرتے رہے. مولائیوں سنو, مولائی بننا اتنا آسان نہیں کہ جناب اپنے پھر رہا ہے میری طرح, چلو اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں برا نہ مان جائے کوئی, میری طرح پھر رہا ہے مولائی بناوا, میں بڑا مولائی. اور جاؤ ان سے پوچھا مولائیوں سے کہ جنہوں نے 3 صدیاں زیر زمین انڈر گراؤنڈ ذکر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا, علی کے ذکر کو بھی حسین کے ذکر کو بھی نکلنے نہیں دیا ہاتھ سے. 3 صدیوں تک سینہ بہ سینہ تہخانوں میں مجلسیں فضائل مصائب بیان کرتے رہے. ہیرو نہیں بنتے تھے, شور شرابہ نہیں کرتے تھے, شو بازیاں نہیں کرتے تھے, وہ مجاہد تھے, جانتے تھے کہ آج جو کر کے جائیں گے کل نسلوں کے کام آئے گا. 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا, 357 ہجری میں 3 صدی کے بعد پہلی بار حسین کا نام سڑکوں پہ لیا گیا ہے. کتنی صدی کے بعد, 300 سال بعد واقعہ کربلا کے پہلی بار علل اعلان حسین کا نام سڑکوں پہ لیا گیا. یہ 3 صدیوں کی محنت یعنی 6 نسلوں نے قربانیاں دی. زیر زمین مومنٹ چلاتے رہے. کیسے چلاتے رہے بتائیں گے سب آئندہ مجلسوں میں, آج مقدمہ بنا رہے ہیں صرف. زیر زمین مومنٹ چلاتے رہے. کیوں؟ اپنی پرواہ نہیں تھی کہ ہماری زندگی میں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. نہیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ آنے والوں کو منتقل کر جاؤ, آنے والوں کو منتقل کر جاؤ, آنے والوں کو منتقل کر جاؤ. لیکن جب وہ مومنٹ باہر نکلی, جب زمین سے باہر نکلی, تو ہجری 357 کے بعد سے لے کر آج تک ایک دن روئے زمین پہ ایسا نہیں گزرا کہ جب کہیں نہ کہیں علی کا ذکر نہ ہو رہا ہو. ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ جب علی کا ذکر نہ ہو رہا ہو اور حسین کا ذکر نہ ہو رہا ہو. کس نے کیا؟ اللہ کا نظام اپنی جگہ. معصومین کی حکمت عملی کیا تھی وہی بتا دیں گے, لیکن مومنین کا کتنا بڑا حصہ تھا. اگر مومنین ثابت قدم نہ ہوتے, قربانیاں نہ دے رہے ہوتے, ان کو جلایا گیا, ان کو مارا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ جناب سید الشہداء سے پہلے بھی پہلا سر عالم اسلام میں ایک سر ہے جس کا بھی میں ذکر کروں گا, جس کو نیزوں پہ پھرایا گیا پورے عالم اسلام میں, علی کے چاہنے والے کا. علی کے چاہنے والوں نے اتنی آسانی سے سب تھوڑی لیا. اب میں مثالیں 2-4 دے دیتا ہوں. آج میں نے اس کے مقدمے کی مجلس سے ختم کر دیں گے, کل انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے کہ ہم کن محافظین کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیسا ہونا چاہیے آج کے دور میں ان محافظوں کو. ابھی ذکر کر دیتے ہیں. 2 کریکٹر ہیں, ایک سلمان فارسی اور ایک جناب ابو ذر غفاری. ٹھیک ہے, دونوں کا مزاج الگ ہے. اور ایمان بیٹا بیٹھ جاؤ, شاباش. ٹہلتے نہیں ہیں مجلس میں, بیٹھ جاتے ہیں نا. بہت پیارا بیٹا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور تھوڑا سا بچوں کو آپ لوگ بھی سکھایا کیجیے. ہمیں سکھایا جاتا تھا مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے. بچوں کا قصور تھوڑی ہوتا, یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ جب بچوں کو مجلس میں لے کر آئیں تو انہیں ادب آداب سکھائیں گے. بیٹا کیسے بیٹھے, بچوں کا نہیں, بچے تو معصوم ہیں, اس کو کیا معلوم بےچارے کو. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایمان کے 7 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ 7ویں درجے پہ کوئی مومن پہنچ جائے تو اس کی معراج ہے. ہم جیسے تو 2, 3, 4 پہ بھی آگے بڑی بات ہے. آپ لوگوں کے لیے کہہ سکتا ہوں ماشاءاللہ آپ سب 7ویں درجے پہ ہوں گے. 7 کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے. 7 کے بعد کوئی درجہ, 7واں آخری درجہ ہے. اچھا تو 8واں 9واں 10واں کس کا درجہ ہے؟ اب آپ دیکھیے, جہاں سارے مومنین کے ایمان کے درجے ختم ہوتے ہیں نا, یہ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہے ہیں آپ, اطمینان رکھیے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں جو پڑھتا ہوں یہ تاریخی مجالی سے جو پڑھتا ہوں, ذمہ داری سے پڑھتا ہوں, ایسے ہوا میں نہیں باتیں کر رہا ہوتا آپ سے. 7 درجے پہ پہنچ جائے تو مومن کامل ہے. مومن کامل کا کتنے درجہ ہے؟ کون سا درجہ ہے؟ 7واں. مومن کامل. اب اگر کوئی 8ویں پر ہوتا ہو, 7 درجے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو ایمان کامل ہو گیا. مقداد, جناب مقداد علی کا چاہنے والا, یہ کس درجے پر ہے؟ ایمان کے واحد انسان ہے جو ایمان کے 8ویں درجے پہ. کس درجے پہ ہے؟ یعنی جس پہ کوئی مومن نہیں ہے دنیا میں, ان سے آگے بڑھ کر ہے مقداد. یعنی مقداد کا ایمان سارے مومنین سے زیادہ ہے بھائی, کیونکہ 8ویں درجے پہ. اب مقداد ہے 8ویں پہ, تو اب بتائیے جو 9ویں پہ ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا؟ ایمان کے 9ویں درجے پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ مسند پہ. مسند پہ جناب ابو ذر غفاری. یعنی 9ویں پر, یعنی مقداد بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے. اور آخری درجہ کس کا ہے؟ سلمان و منا اہل البیت. کیونکہ اور کسی کو اللہ کے رسول نے اہل بیت میں درجہ کہاں دیا؟ ایک ہی کو تو دیا. لہذا ابو ذر بھی اس کے برابر نہیں جس مسند پہ سلمان بیٹھے ہوئے. جناب سلمان فارسی کا منصب کون سا ہے ایمان پہ؟ 10واں درجہ. یعنی 8واں 9واں 10واں ان 3 ہستیوں کے لیے مخصوص, باقی سب 7 تک ہیں. 7 کے آگے کوئی بھی نہیں ہے. 8ویں 9ویں 10ویں پہ یہ 3 ہیں. لیکن دیکھیے دونوں کا مزاج الگ ہے, سلمان فارسی کا بھی اور جناب ابو ذر غفاری کا. اور دونوں عاشق علی ہیں, عاشق اہل بیت ہیں, دونوں غلامان اہل بیت میں سے دونوں. لیکن مزاج الگ ہے. ایک ہے جناب تیز مزاج کے آدمی, ایک ہے بڑے ٹھنڈے اور ضعیف بھی ہیں. جناب سلمان فارسی تو بزرگ بھی بہت ہیں نا. اب یہ دونوں ایک کام نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے نا. لیکن دونوں مومن کامل ہیں. एक नवे दर्जे पे एक दसवें दर्जे पे नहीं कर सकते ना। अच्छा मुझे बताइए कि जो रास्ता अबू ज़र ने इख्तियार किया, क्या जनाब सलमान फारसी ने वो इख्तियार किया? नहीं किया। तो मौला ने क्यों नहीं मना किया कि भाई सलमान ये क्या कर रहे हो, अबू ज़र तो हमारी लड़ता फिर रहा है, गांव गांव करिया करिया देहात देहात शहर शहर, तवज्जो से सुनिएगा, और सलमान तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। बल्कि सलमान को तो एक दौर में ऐसा आया कि मदाइन की गवर्नरी मिली, आप मौला के पास आए कि क्या करूँ। अच्छा वो गवर्नरी इसलिए दी जा रही थी कि मदीने से निकालो भाई, क्योंकि जनाब सलमान की शख्सियत ऐसी थी ना कि इन पर किसी का बस चल नहीं पाता था, किसी का भी, क्योंकि सब इतना जानते थे सलमान फारसी को, सलमान मिन्ना अहल बैत, सलमान मिन्ना अहल बैत, कि बस नहीं चलता था। लिहाजा मदीने से भगाना था, मदीने से दूर करना था। लेकिन सलमान फारसी फिर भी आए मौला की खिदमत के, मौला मैं क्या करूँ, ऐसे ऐसे मिला। मौला ने कहा फ़ौरन जाओ मदाइन चले जाओ, अच्छी बात है जाओ, तो वहाँ पर रहोगे असरात रहेंगे। और जनाब सलमान फारसी ने वहाँ पर असरात छोड़े, अपने असरात छोड़े मोहब्बत अहले बैत के जो आज तक बाकी हैं। इनमें से जो भी जहाँ गया, अब उनकी भी मजबूरी थी कि मदीने से तो निकालो ना, कहीं भी है तो यहाँ से निकालो। खैर वहीं उनका इंतकाल हो, वहीं उनका रोज़े अक़दस है, वहीं उनकी कब्र मुबारक है जनाब सलमान फारसी की। लेकिन दोनों का अलग अलग स्टाइल है ना, यानी अंदाज अलग है ना। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी जहाँ भी जाते हैं हर जगह खड़े होके फ़ज़ाइल अली बयान करना शुरू करते हैं। झूठ बोलता है ये खतीब, झूठ बोल रहा है। मैं मौजूद था ग़दीर ख़ुम में जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था, पहले अपना तारुफ कराते थे कि मुझे जानते हो, लोग कहते थे जो नहीं जानता था पूछता था कौन का, मैं हूं अबू ज़र सहाबी रसूल हूं, मैं वो सहाबी रसूल हूं जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आसमान ने अबू ज़र से ज्यादा सच्चे शख्स बिछाया, नहीं क्या मैं अबू ज़र। लोग खुश होते थे, करीब आ जाते थे कोई हदीस सुनाओ, उस वक्त तो दौर था ना कि हदीस सुनाओ, अबू ज़र कोई हदीस सुनाओ, तो फौरन सुनाते थे ग़दीर ख़ुम में मौजूद था जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था मन कुंत मौला हो फहाज अली मौला, हदीस सुनने की फरमाइश करने वाले फौरन दौड़ जाते थे, मस्जिद से भाग जाते थे। अभी है शामी पकड़ेंगे और मारना शुरू कर देंगे, ये कौन सी हदीस सुना दी इसने, हदीस सुनाओ। क्या मैंने सुना अल्लाह के रसूल ने फरमाया आना मजीदतुल इल्म वालियुन बाबूहा, भाग गए लोग, उठ गए, पिटवाएगा हमें, मरवाएगा हमें, यही होता है ना, सच्ची बात सुनते भी तो नहीं है लोग। तो अब दोनों में फर्क है ना, लेकिन मौला जानते हैं कि इसकी भी जरूरत है और इसकी भी जरूरत है, जोश की भी जरूरत है और तदब्बुर की भी जरूरत है, अलग अलग कैरेक्टर। हालांकि उस जमाने में भी लोग गलतफहमी का शिकार हो गए थे, कुछ लोग जैसे आज हो जाते हैं सलमान फारसी के खिलाफ हो गए, मसलन वही सलमान फारसी तो मनसब ले लिया, ओहदा ले लिया, फला जगह चले गए फला, तुम्हें क्या मालूम कि मासूम की हिकमत क्या है, मासूम क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं। लेकिन खैर ये तो तफसीलात में हम जाएंगे, आज जो एक दो शख्सियतों का जरा जरा सा तारुफ कराते चले जाए, किस तरह हिफाजत की और मौला ने कैसे इनकी परवरिश की थी। ये सब जो जिनका मैं आज जिक्र कर रहा हूं, ये सब अस्हाबे रसूल हैं, जैसे जनाब अमरो बिन हुमक खिजाई, अली के चाहने वाले सहाबी रसूल। और कैसे सहाबी रसूल ये भी सुन लीजिए कि जिनके बारे में लिखा है सीरत निगारों ने सहाबा के बाब में कि ये वो सहाबी थे कि एक बार रसूल की तशनगी मिटाई थी और बड़े ठंडे मीठे शरबत से बुझाई थी प्यास रसूल की, तो रसूल ने खुश होकर इन्हें दुआ दी थी अमरो बिन हुमक खिजाई को। क्या दुआ दी थी, कि अमरो तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे, जाओ। तो अमरो बिन हुमक खिजाई का यही वाकया मशहूर है इन सहाबी का कि आखिर वक्त तक उनका एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। 80 साल की उम्र में शहीद हुए, अभी बताता हूं कैसे शहीद हुए, 80 साल के सिन में शहीद हुए मगर एक बाल भी उनका सफेद नहीं हुआ था अमरो बिन हुमक खिजाई का। इन्हीं ने अपने आप को छुपा लिया था, जैसे हजर इब्न अदी हैं, जैसे सैफल इब्न फसीली, एक वो और भी सहाबी हैं जिनका नाम बहुत कम आता है मौला के, जिनको मोहब्बत बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, हुजर इब्न अदी के साथियों में से थे जनाब सैफर इब्न फसीली, ये इनका पूरा नाम है। लेकिन अभी अमरो बिन हमक खिजाई का बता दें कि ये घर छोड़ के चले गए। देखिए अब ये मैं आज का नतीजा आपको देने जा रहा हूँ, रूपोश हो गए मूसल में। जानते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ केस, वो जो मैं कहता हूँ सियासत फलानियत है, सियासत फलानिया, वो सियासत फलानिया बताऊँ। जब उसको मालूम हुआ कि अमरो बिन हुमक खिजाई फरार हो गए, तो ज़ियाद इब्ने सुमैया जो गवर्नर था, वाली था कूफे का, उसने को हुक्म दिया कि इसके घर की औरतों को गिरफ्तार कर लो। इस्लाम में पहली बार हुआ कि जब कोई मर्द नहीं मिला, घर की ख्वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मुझे बताइए आप, मैं आपसे सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, अगर आज ऐसा हो तो कोई घर पर ना मिले आपके जो दर्जनों बल्कि कई सौ बच्चे लापता हैं, आपको मालूम है कुछ शहरों में क्या हुआ है? पागल नहीं है कुछ लोग जो सड़कों पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? पागल नहीं है जो आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद लोगों को होश आ जाए? इसलिए खामोश बैठे हो कि तुम्हारे घरों तक अभी तक ये वाकयात नहीं आए? आपको मालूम है कुछ घरों पर क्या है? आज इन खबीसों ने क्या किया है कि जब वो नहीं मिले हैं लोग, उनकी बच्चियों को, उनकी बहनों को, उनकी माओ को, उनकी बीवियों को उठा के थानों में ले गए। ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के इलाकों में जहां ख्वातीन को पकड़ के ले गए, उनको थानों में, जहां क्रिमिनल्स को, चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को रखा, वहां कई कई दिन तक उन बिचारी सैदानियों को रखा है, जवान बच्चियों को रखा है। खामोश रहे, ना बोले, कहते इनको बड़ा शौक है हसन जफर और इन जैसे मौलवियों को बोलने का, ना बोले, बेगैरत बन जाए, फिर कोई हमारे पास ना आया करो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि तुम सब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, धर के बैठे रहो और कोई एक आदमी आके सारे काम तुम्हारे कर दे। ये तो अंबिया ने नहीं किया, ये तो अइम्मा ने नहीं किया, हम जैसे कहाँ से कर सकते हैं भाई? कहाँ किया, किसने किया बताया ना, किसने किया ऐसे? फिर हमसे पूछो नहीं ना, फिर पूछते क्यों? अब बता रहे ना कि क्या हो रहा है, क्यों ये आवाज उठा रहे हैं? ये बेगैरती की जिंदगी नहीं? ये पस्त लोग, ये खबीस लोग हमारे घरों में दाखिल होकर हमारी औरतों को उठाएं और हम बैठे रहे खामोश, क्योंकि हमारे घर पे बात नहीं आई अभी। क्यों? लावारिस है कौम, ये लापता लोग लावारिस हैं, इनके खानदान लावारिस हैं, ये असीर लावारिस हैं, इनके लिए कोई नहीं बोले, कोई आवाज नहीं उठाया। मेरे लिए तो मर जाना आसान है, बहुत आसान है मर जाना, मैं तो अपने जमीर पर बोझ लेके नहीं जा सकता। क्या मुंह लेके जाएंगे अहले बैत की बारगाह में? क्या मुंह दिखाएंगे अली की बारगाह में? क्या मुंह दिखाएंगे असीराने करबला को? कितनी बड़ी जिल्लत है किसी कौम की है। इसलिए कुछ लोग अगर उठ रहे हैं तो इसलिए उठ रहे हैं, कोई साथ ना दे ना दे भाई कोई परवाह नहीं है, लेकिन तारीख में रकम रहेगा कि आवाज बुलंद की थी अल्हम्दुलिल्लाह, खामोश नहीं बैठे थे। इससे पहले भी बैठे तीन महीने भूखे पड़े रहे फुटपाथ पे, नहीं आए ना हो। अपना वजीफे शरी तो अदा करना है ना, अपना वजीफे शरी अदा कर रहे हैं, पर इसलिए हमेशा कह रहा हूं मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी की मदद भी दरकार नहीं है। जो करते हैं अपने सर पे करते हैं, मौला पे भरोसा, क्योंकि इसलिए भी दरकार नहीं है कि कुछ हो गया और कुछ अंदर हो गए तो वो भी मेरे गले पड़ जाएंगे, मौलाना ने मरवा दिया। इसलिए मैं किसी से हमेशा हर तकरीर में ये कह रहा हूं, अपनी तरफ से जो लोग जोश में बेचारे कंपेन चला रहे हैं बेशक कंपेन चलाएं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से हर तकरीर में ये कह रहा हूं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं। तो अमर बिन हुमक खिजाई जिसकी बीवी को, जिसकी बच्चियों को गिरफ्तार करके जिंदानों में डाल दिया गया, मजबूर हुआ अमर बिन हुमक खिजाई, अपने आप को हवाले किया मूसल में, इसका सर कलम करके। ये पहला सर है जो इस्लाम आने के बाद बाजारों और गलियों में फिराया गया, क्योंकि अभी वाकई करबला नहीं हुआ, आखिर करबला भी नहीं हुआ। पहला सर सिर्फ किस लिए कि ये अली का चाहने वाला था, अली का मुहिब था, अली के चाहने वालों, ये अली के इश्क का अंजाम है, इस अंजाम के लिए तैयार हो तो ठीक है, अली के इश्क में ये होता है। वो सर घुमाया गया, कोई हिमायत करने वाला नहीं, शहर शहर पूरे आलम इस्लाम में जनाब अमर बिन हुमक खिजाई के सर को फिराया गया, कोई हिमायत करने वाला नहीं था। आखिर में अमीर शाम ने हुक्म दिया ज़ियाद को कि सर को इसकी बीवी के गोद में ले जाके फेंकना, और जब उसकी बीवी के गोद में ले जाके सर फेंका गया, उसने पेशानी के बोसे दिए अपने शोहर के, आंसू आंखों में थे, और कहती थी कि गवाह रहना कि सारी जिंदगी मेरी वजह से कभी ये मुझ पर गुस्से नहीं हुआ, इसकी किसी बात पे मैं कभी नाराज नहीं, ये मेरा ऐसा साथी था, मेरा ऐसा शरीकुल हयात था, और इसका बदला अल्लाह पर है। अब मुझे बताइए कि उन लोगों का उस जमाने में कोई हामी था, मगर आज तारीख में उनका नाम कैसे है, आज तारीख में उनका नाम कैसे रोशन है, अली के उन साहबा का नाम, अली के उन जानिसारों का नाम, हजर इब्ने हुजर इब्ने अदी, मजरा जो मजरज अजरा जिसका नाम है, जहाँ पे शहीद किए गए थे सब के सब, जितने भी थे 14 थे, 14 में से 6 ने तकिया किया, जो भी किया बहरहाल मुकाबिमत नहीं कर सके, और उन्होंने अली से सब शतम बेजारी का ऐलान किया, उन्हें छोड़ दिया, बाकी को मारा गया। तो ये जो हुजर इब्न अदी थे, मजरज अजरा जिस जगह का नाम, तो ये कौन सी जगह थी? ये जगह वही जगह थी कि जब शाम की लड़ाई हुई थी तो खुद जनाब हुजर इब्न अदी ने इस पर कब्जा किया था। हुजर इब्न अदी इस जगह के फातेह थे, कहते थे खुदा की कसम ये वही जगह है جہاں پہلی بار اذان میں نے دی تھی اسی جگہ ان کو قید کیا گیا تھا. لیکن اس قید سے پہلے دو جملے اور سن لیجئے. یہ زیاد ابن سمیہ کے بارے میں. زیاد ابن سمیہ بصر ابن ابی ارتات یہ دونوں کے دونوں پہلے مولا کے ساتھ تھے. کس کے ساتھ تھے؟ تاریخ ہے, آپ کو نہ پڑھائی جائے نہ سنائی جائے اور بات ہے, مولا کے ساتھ تھے. اس لیے امیر شام نے ایک حرکت یہ بھی کی تھی کہ ایسے لوگوں کو گھر کے بھیدیوں کو ڈھونڈا تھا لالچ دے دے کے جو ایک ایک شیعہ کو جانتا ہو. بکنے والا ہوتا ہے نا, محلے کی خبریں کون دیتا ہے؟ باہر والا تو نہیں دیتا. محلے کی خبریں جب تک آپ کے اندر مخبر نہیں ہوگا وہ تو باہر خبر نہیں جائے گی نا. بس دعا کریں اللہ ان مخبروں سے ہماری جان چھڑا دے. ہر زمانے میں یہ ہوا, ہر زمانے. تو اس نے ایسے لوگوں کو خریدا اپنے ساتھ شامل کیا. زیاد ابن سمیہ مولا کے زمانے میں ایک ایک شیعہ کی لسٹ تھی اس کے پاس, جیسے چن چن کر بدترین انداز میں قتل کرتا تھا. اسی طرح بصر ابن ابی ارتات مولا کے ساتھ تھا, اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بتایا نہیں جاتا, اس لیے بتا رہا ہوں. زہیر بن قین صفین میں مولا کے مخالف لشکر میں تھے, صفین میں مولا کے مخالف تھے. جی پڑھ لیجئے تاریخ جا کے. لیکن کربلا میں امام حسین کے ساتھ. اب آپ کو یاد آ گیا کہ مولا کا وہ فرمان مالک اشتر کے سے کہ دونوں نے کہا تھا نا کہ برابر مرے, آپ نے بھی اتنے مارے مولا, میں نے بھی اتنے مارے. مولا نے کہا لیکن ایک بات ہے, جو تیرے سامنے آیا تو نے مارا؟ ہاں مارا. کہا میں نے نہیں مارا, کیونکہ میرے سامنے جو آتا تھا میں دیکھتا تھا اس کے صلب میں کہیں اس کی کسی پشت میں میرا کوئی چاہنے والا تو نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا زہیر بن قین کا واقعہ کہ بچا ہے نا علی کی تلوار سے. کیوں؟ علی کو معلوم ہے کہ اپنا سپاہی ہے. جیسے حور کے بارے میں حسین جانتے کہ اپنا, یزید کے ساتھ تھا نا, حسین کے ساتھ آیا نہیں ہے. اچھا سب سے بڑی مثال دے دوں, عبد الرحمن ابن ملجم کس کا ساتھی؟ مولا کا ساتھی ہے نا. مولا کی بیعت کیے, تین بار بیعت کیے بھائی. خوارج کہاں سے نکلے؟ مولا کے ساتھ تھے نا. صفین سے نکلے نا, خارج ہوئے نا, جماعت سے خارج ہوئے. کون تھے؟ زیادہ ان چیزوں سے گھبرایا مت کریں, تاریخ ہے یہ سب. لوگ اسی طرح لوٹے آج نہیں لوٹے ہمیشہ رہے, بے پیندے کے لوٹے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, جدھر سے مال مل گیا چلے گئے اس کے, جدھر سے بریف کیس آیا ادھر ہی چلے گئے. جیسے آج ہوا نا, جتنا بھاری بریف کیس تھا اس کو اتنے اچھل اچھل کے نعرے لگا رہا تھا. ان کو کوئی خوف نہیں آخرت کے, کیونکہ یہ اسی سیاست کو جانتے ہیں کہ حکومت کیسے حاصل کرنی ہے, کیسے مکاری کرنی ہے, کیسے قوانین توڑنے ہیں, کیسے قوانین موڑنے ہیں, کیسے آئین کا گلا مروڑنا ہے. ساری آئین کی پاسداری ہمارے لیے ہے کہ دیکھیے دیکھیے لائن آرڈر کا مسئلہ خراب نہ ہو. دیکھیے قانون کی اور آئین کی پاسداری کی جگہ سب بیچارے 20 کروڑ کے لیے ہے, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. ان خبیصوں کے لیے, ان چوروں کے لیے, ان لٹیروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جو چاہے جیسے چاہے قانون کی دھجیاں اڑائیں, دھجیاں مٹائیں. اس طرح سے یہ قابو کر کے, لسٹیں تھی لسٹیں, کل سے تفصیل میں جائیں گے. لیکن کیا ہوا؟ 90 سال تک سب و شتم ہوتا رہا. جب 90 سال کا حبس ٹوٹا ہجری 132 کے بعد, پھر کیا ہوا؟ بعض اوقات حکمرانوں کی مجبوری تھی کہ اہل بیت کا ذکر کیا جائے. یہ قدرت کا ایک انتظام تھا, قدرت کا انتظام. بنی عباس اہل بیت کے نام پہ آنا چاہ رہے تھے نا, تو ان کے ذریعے سے ہوا کیا, جب تک حکومت نہیں ملی اہل بیت کے فضائل بنی عباس کے ذریعے اتنے مشہور ہوئے کہ اب وہ روکنا چاہتے تھے بعد میں نہیں رک سکے, کیونکہ راوی تو ان کے تھے, انہیں نے اپنے راویوں کو بڑھایا نا, جیسے عبداللہ ابن عباس کو, جیسے فضل ابن عباس کو, عباسیوں نے عباسیوں کو بڑھایا. اب کیونکہ اہل بیت کے نام پر آ رہے تھے, قدرت نے انتظام دیا کہ دشمن کے ہاتھوں فضائل پھیلنا شروع ہوئے. اور پانچویں چھٹے امام نے جس کا ہم ذکر کریں گے, اس زمانے میں بھرپور فائدہ اٹھایا. چند سالوں میں صدیوں کا کام کر کے چلے گئے, چند سالوں میں صدیوں کا کام, اتنا مضبوط کام کر کے چلے گئے کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی مکتب نظریاتی بنیادوں پر سب سے مضبوط مانا جا رہا ہے, یہ حقائق بتا رہا ہوں آپ کو, تو وہ صرف تشیع ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے حملے اور جتنے طرح کے حملے تشیع پر ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں, کسی پر نہیں ہوئے. اب بھی آج بھی اندر سے بھی باہر سے بھی سامراجی طاقتیں, استعماری طاقتیں جتنی بھی ہیں سب, اور ہمارے منافقین کی جماعتیں سب مل کے تشیع پہ. مگر تشیع کی طاقت کتنی ہے؟ کیونکہ تشیع کی جڑیں مضبوط ہیں, تشیع کا جڑیں صدیوں میں ہیں, کربلا میں ہیں. وہ کربلا میں جو خون دیا تھا نا حسین نے, اس خون سے, اس خون, وہ خون جو بنیادوں میں شامل ہوا, اس پہ عمارت بنی ہے اسلام کی، اصل اسلام کی۔ آج بھی اگر اسلام کو صحیح معنوں میں آپ دیکھ لیں دنیا میں، کس سے گھبرایا ہوا ہے دشمن؟ یہ یزیدی طاقتیں کس سے گھبرائی ہوئی؟ اور ابھی پرسوں آپ نے دیکھا نا عاشور کے دن، یہ سارے یزید کے چیلے یزید کو گالیاں دے رہے تھے، ہے نا، سب کوئی پیغام دے رہا تھا، سب پیغام دے رہے تھے امام حسین کی حمایت میں، محبت کا اعلان، یوں اشار قربانی فلاں فلاں، اور یزید نے ایسا تھا، لعنتی تھا۔ اچھا انہیں خود نہیں پتا کہ خود وقت کے یزید ہیں، یہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے، یہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ خود یزید ہیں، یزید کو گالیاں دے رہے ہو۔ اس کا احسان مانو کہ اس کا باپ تمہیں وہ سیاست سکھا گیا، تمہارا تو احسان مند ہے، ہمارا تھوڑی۔ یزید کے باپ نے تو تمہیں یہ سیاست سکھائی جو تم آج کر رہے ہو، یہ بھی تو اسی سیاست کا حصہ ہے کہ اسی کی سیاست پہ عمل کر رہے ہو، اسی کو گالیاں دے رہے ہو، اسی کو برا بلا کہہ رہے ہو، ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ تو آپ آپ کے سامنے کون سی سیاست چل رہی ہے؟ لہذا تشیع نے کبھی یہ راستہ اختیار نہیں کیا، کسی بھی دور میں نہیں کیا، آج بھی نہیں کیا۔ اسی لیے تشیع الحمدللہ سرخرو ہے۔ اب جن لوگوں نے حصہ لیا، مولا نے جس طرح تربیت کی، جس طرح اپنے ہی زمانے میں ایک علماء کی کھیپ تیار کی، ہر معصوم نے تیار کی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ معصوم نے اپنے ظاہری وجود کے ہوتے ہوئے عالم تیار کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ جب آج ہمیں ضرورت نہیں ہے عالم کی، نہ مرجے کی ضرورت ہے، تو اس وقت ضرورت کیوں تھی معصوم کے زمانے میں؟ آج ضرورت نہیں نہ مرجے کی، اور وہ بڑے تنزیہ انداز میں بات کرتے ہیں، 18 18 مرجے ہیں، ارے کس کی مانے؟ ارے تجھے ایک کی بھی نہیں ماننی، ایک بھی ہوتا تو جب بھی نہیں مانتا۔ اگر تو اماموں کے زمانے میں ہوتا، جب بھی یہ کہتا کس کی مانوں، کس کے پیچھے چلوں، امام حسن نے صلح کر لی، امام حسین جنگ کر رہے، میں کیا کروں، ہے نا، یہ کہہ رہا ہوتا تو کس کے پیچھے چلوں، چوتھے امام کے پیچھے چلوں کہ پانچویں امام کے پیچھے چلوں، چھٹے امام کے پیچھے چلوں کہ ساتویں امام کے پیچھے چلوں، اور ساتویں امام تو زندہ میں رہے، آٹھویں امام نے ولی عہدی قبول کر لی، میں کہاں جاؤں؟ اگر یہ تلاش کرتا نا، اس زمانے میں تھے لوگ، اگر نہ ہوتے تو اس زمانے میں مکتب نہ بنتے، فرقے نہ بنتے۔ ایسے لوگ اماموں کے سامنے موجود تھے جنہوں نے فرقے بنائے، اماموں کے سامنے فرقے بنائے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ کیا اس قسم کے لوگ آج ہی ہیں؟ لیکن نہیں، وہی میں نے کہا نا کہ خدا کا شکر ادا کرو جس کے نصیب میں گمراہی لکھی ہے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا، مگر وہ ایک نام شیعان حیدر کرار کا جو اللہ نے دیا، جو رسول نے دیا شیعہ کا لقب، الحمدللہ وہی چل رہا ہے صراط مستقیم پہ۔ جس نے اس سے ہٹنے کی کوشش کی، اس کا نام بدلا، ان کے نام بدلے، ان کے نام دوسرے ہو گئے، آج بھی دوسرے نام ہو رہے ہیں، مگر شیعہ اثناشری، کل بھی شیعہ اثناشری تھا، آج بھی شیعہ اثناشری ہے۔ ہمارا نام نہیں بدلتا کبھی، کیونکہ ہمارا نام جس نے دیا ہے وہ جانتا ہے، باقی جو ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتا ہے، آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ لگ جاتا ہے نا لاحقہ، یہ فلا والا ہے، یہ فلا والا ہے، یہ فلا والا ہے۔ ہم کوئی فلا فلو والے نہیں ہیں، ہم سیدھے سیدھے علی کے شیعہ ہیں، جو ہمیں نام دیا گیا ہم وہی کے وہی ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے، آج اگر یہ کربلا، یہ نجف، یہ عراق دہشت گردوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، کس کے سبب سے، کس کی وجہ سے؟ یہ جو ہماری یہاں آپس میں دنگا مشتی کرا رہے ہیں ان کی وجہ سے؟ یہ جو ڈھول پیٹ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں لا لا کے عقیدے کا ڈھول پیٹ رہے ہیں، ان کی وجہ سے؟ ان کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ شیعوں کو لڑا کے رکھو، ان کو تو مال ہی اس بات کا مل رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کر کے رکھو، کس کی وجہ سے؟ جن مراجوں کو تو کہہ رہا ہے نا کہ 18 مرجے ہیں، عراق کے مسئلے پہ دیکھ، شام کے مسئلے پہ دیکھ، یمن کے مسئلے پہ دیکھ، لبنان کے مسئلے پہ دیکھ، 18 کے 18 مرجے ایک ہی حکم رکھتے ہیں بس، کہ ان دہشت گردوں کے سامنے قیام کرنا ہے۔ ایک بھی مرجے نے اس کے خلاف بات نہیں کی ہے، یہ ہوتے ہیں محافظ، ان کو معلوم ہے کہ آج مکتب کا دفاع کرنا ہے، تو سارے مرجے ایک ہی جگہ اکٹھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفصیلات تو خیر چلتی رہیں گی، جانتے ہیں آپ، یہ ساری باتیں آتی رہیں گی۔ کیوں اماموں نے اپنے دور میں فقیہ بنائے؟ مولا عارفان نے ابو الاسود دوئلی، جس کا ذکر کروں گا، موقع مل گیا تو کل، زندگی رہی، کیوں اس کو اتنا بڑا عالم بنایا کہ قیامت تک کے لیے وہ بابا نحو یعنی عربی گرامر کا بابا آدم کہلاتا ہے؟ کیوں مولا نے اس کو سکھائے عربی کے آداب، تاکہ قرآن میں تحریف نہ ہونے پائے؟ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم، لوگ سمجھتے ہیں وہ زیر زبر، اس نے وہ ملون حجاج اس نے لگائے تھے، وہ کہاں سے لگا تھا، اس کو کیا پتا، وہ قرآن کے بارے میں کیا علم تھا؟ یہ ابو الاسود دوئلی پہلا شاگرد مولا عارفان کا، مولا کائنات کا، جس کو مولا کائنات نے آداب سکھائے تھے عربی گرامر، تاکہ قرآن کو ہمیشہ کے لیے اس تلاوت کو محفوظ کر لے۔ اور سب جانتے ہیں، سنی شیعہ سب اس بات پہ اتفاق ہیں، پہلا نحوی جو ہے گرامر کا جو بانی ہے وہ ہے ابو الاسود دوئلی, اور جب ان سے پوچھو کہ ابو الاسود دوئلی کس کا شاگرد تھا, پھر سر جھکا کہتے ہیں علی کا, تو خدا کے بندو مان لو نا کہ سارے علوم کا سر چشمہ علی کی ذات ہے. یہ تو کہہ رہے ہو کہ وہ پہلا آدمی ہے, اب میں پوچھ رہا ہوں اس کا استاد تو علی, تو مانو نا جب علی ہے نا پہلا. بھائی ہمیں کوئی شک ہوا؟ دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ علی نے جو کچھ بھی سیکھا کس سے سیکھا, مجھے تو کوئی شرم نہیں آتی. بھائی میرا مولا خود فرما رہا ہے میں کوئی شرماؤں؟ میرا مولا خود اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم ایسے بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے, تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں, ہم جانتے ہیں کہ نہ میرے مولا کا مقام کم ہو رہا ہے اس سے, اور نہ اگر میں ایسا نہیں کہوں گا تو خدا نہ کرے رسول کا مقام کم ہو جائے گا. نہیں, ہمیں جو چیز ہے سامنے ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ علم کہاں بھرایا کیسے بھرایا یہ ہمیں نہیں معلوم. بھائی یہ تو معلوم ہے کہ رسول نے علم دیا, کہاں دیا کس زمانے میں دیا, بس یہ میں جانتا ہوں. اتنی بات پہ یہ میرا یقین ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا, اور یہی محمد فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد, ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. ابھی جہاں بھی ہے جیسا بھی, بس آج آپ کی ذمتوں کو میں نے یہاں تمام کر دیا. اب شروع میں نے بتایا کہ دشمنی کا سبب کیا ہے, وہ اشد ان محمد عبدہ ورسول. وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے علی کو نشانہ بنایا جائے, لیکن علی اور اولاد علی نے وعدہ کیا ہے نا, ابو طالب کے بچوں نے وعدہ کیا تھا, محسن رسالت ہے, ابو طالب سے عہد و پیمان کیا تھا بچوں نے, تو کربلا میں بھی جو اولاد کٹ گئی وہ کس کی؟ ابو طالب کی اولاد. مقاتل الطالبین میں نے 7-8 سال پہلے یہاں اشرہ پڑھا تھا, اس میں ذکر کیا تھا جناب ابو طالب کے اولادوں کا, کہ صدیوں تک اولاد ابو طالب رسالت کو بچانے کی خاطر ختم ہوتی رہی. اور حسین کا وہ مشہور قول ہے کہ لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیف خزی, اے میرے نانا کے لیے میں بچاؤں گا تجھے چاہے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں, اس راستے میں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, آؤ تلواروں میرے ٹکڑے کر دو, مگر میں اپنے نانا کے دین کو بچاؤں گا. ساری لڑائی حسین بھی بتا رہے ہیں کہ لڑائی کیا ہے, دین کی لڑائی ہے, ساری لڑائی ہے میرے نانا کے دین. آج بھی وہی چل رہا ہے, ہمیں اس اصلی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیسا دین ہے؟ یہ ایسا دین ہے, چند جملے بس مصائب کے, آج پہلا دن ہے اس اشرہ ثانی کا, انشاءاللہ آئندہ پھر دیکھیں گے تفصیل سے پڑھیں گے. جب شام غریبہ میں لوٹنے والے لوٹ مار کر کے جا چکے, اور عزیزو ایک بات یاد رکھنا, یہ نہ سمجھنا کہ سب مل گئے تھے زینب کو, نہیں سب نہیں ملے تھے. تاریخ میں ہے کہ نامعلوم کتنے بچے بیویاں صحرا میں پراگندہ منتشر ہو گئے تھے, جن میں ایک علامت واللہ عالم بالثواب, لیکن روایات بتاتی ہیں کہ بی بی پاک دامنہ, یہ بھی اس قافلے کی بچھڑی بھی, یعنی رقیہ بنت علی مولا کائنات کی صاحبزادی اور جناب مسلم بن عقیل کی اہلیہ, ایک روایت کے مطابق, سمجھ گیا دو روایتیں ہیں, میں ایک روایت کے مطابق کہہ رہا ہوں, احتیاط کرتا ہوں اس معاملات میں کیونکہ یہ معصومین کا معاملہ ہے, اولاد علی کا معاملہ ہے. ہاں یہ بتا دوں کہ ہے اولاد علی, کیونکہ ایک روایت میں 12ویں پشت میں علی کی بیٹی ہے, ایک روایت کے مطابق براہ راست علی کی بیٹی, لیکن ہے دونوں صورتوں میں سیدانی ہے اور دونوں صورتوں میں علی کی بیٹی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی روایتیں بھی ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب ثانیہ زہرا میدان میں دوڑ رہی تھی, بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی, تو دو کمسن بچوں کے لاشیں بھی ملے تھے نا, ملے تھے نا, جو ایک دوسرے سے گلے لپٹے ہوئے سو رہے تھے, اور جب ان کو ہلایا تو دیکھا مر چکے تھے, اور گھوڑوں کے پتہ نہیں کتنے گھوڑے ان کو پامال کر کے واپس جا چکے. یہ دو آخری شہید ہیں جن کے لاشیں, ایک لاشا اٹھایا تھا زینب نے, ایک لاشا اٹھایا تھا ام کلثوم. یہ بیچارے جب لوٹ مار ہو رہی تھی گھبرا کے نکلے تھے, اور ہاتھ سے مٹی ہٹاتے تھے, جب گیلی مٹی نکلی تو اپنے رخسار رکھ دیے تھے, پیاسے تھے نا تاکہ نمی, اور جب یہ رخسار رکھ کے وہ نمی جذب کر رہے تھے اپنے رخساروں پہ, وہ گیلی گیلی مٹی کی, اس وقت جب یہ لوٹنے والا لشکر واپس پلٹا ہے, ان دونوں بچوں کو رونتا ہوا گزر گیا تھا. یہ دو معصوم بچے جو آخری تھے, ان کو بھی گنج شہیدہ میں لٹایا ثانیہ زہرا نے, پھر وہ خیموں کی راکھ سے کچھ ٹکڑے جمع کیے. اب سنیے مقصد جو میں بتانا چاہتا ہوں, مقصد کیا ہے. اب یہ راوی کون ہے؟ چوتھے امام, امام سجاد صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں جب غش میں چلے گئے, اب ظاہر ہے نیند کا لفظ لکھا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس رات میں کہاں نیند ہوگی اہل بیت کے پاس, بہرحال یہ بچے سو گئے یا غش میں چلے گئے, میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی رات کی تاریکی میں اٹھی اور ایک گوشے کی طرف جا رہی ہے, اور اس طرف ایک کربلا میں موقع ملتا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیلے تو نہیں کہہ سکتے, ٹیلوں سے چھوٹے کچھ پتھر بھی موجود تھے, ان پتھروں کی طرف چلی گئی, راکھ میں سے وہ جو ٹکڑے تھے جلے ہوئے کچھ بچے ہوئے وہ اٹھا کے لے اس پتھروں کی اوٹ میں جا کے. اب دیکھیے 72 لاشیں, حسین کا لاشا, یہ لوٹ مار, یہ بے چادری, یہ سب کچھ ہوا ہے, ابھی ہوا ہے. کون انسان ہوش میں رہ سکتا ہے؟ کہ میری پھوپھی نے اس عالم میں جا کے نماز شب پڑھنا شروع کر دی. اس لیے میں نے کہا کہ محافظین مکتب میں پہلا نام زینب کا ہی رکھا جائے. اسلام کو بچایا حسین نے, مجھے بتاؤ کربلا کو کس نے بچایا؟ اگر زینب نہ ہو تو کربلا کیسے بچتی؟ اعلان کرے کہ دیکھو میرے بھائی نے اس کے لیے جان دی تھی, یہ عالم تھا ثانیہ زہرا کا. اور اس کے نماز پڑھنے کے بعد دو جملے اور سن لیجئے. اب وہاں پہ بے چینی ہوئی, لشکر آدم میں خواتین بھی ساتھ آئی ہوئی تھی, ان کہا کہ بھائی اب ہو گیا, لوٹ مار کر لی, 3 شب و روز کے بھوکے پیاسے بچے ہیں, کچھ تو لے کر جاؤ. مگر سوال یہ ہے کہ لے کر کون جائے؟ کوئی کہتا ہے میں نے مارا, میں نے علی اکبر کے برچھی ماری, میں نے عباس کا شانہ قلم کیا, میں نے علی اصغر کو تیر مارا, کون لے کر جائے؟ لہذا زوجہ حر کا انتخاب ہوا کہ زوجہ حر یہ کام کر سکتی ہے. رات کی تاریکی میں خان پانی اور کھانے کے خان تیار ہوئے, اور زوجہ حر کچھ بیویوں کے ساتھ وہ خان لے کر چلی خیمہ, یعنی خیمہ گاہ اب کہاں رہی, وہ جلے ہوئے خیموں کی طرف چلی. ثانیہ زہرا نے دیکھا کہ کچھ بیویاں آ رہی ہیں, کھڑی ہو گئی, جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا, ایک دو اور بیویاں ساتھ کھڑی, کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ شمع روشن ہے, کچھ روشنی چلی آ رہی, دیکھا بیویاں قریب آ رہی. جب قریب آئیں تو پوچھا ثانیہ زہرا نے کہ آنے والی بیویوں اپنا تعارف کراؤ, تم کون ہو؟ جو سب سے آگے خاتون تھی اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے بنت رسول, میں حر کی زوجہ ہوں, میں حر کی بیوہ ہوں. زینب آگے بڑھی, خان اٹھا کے زمین پر رکھا, گلے سے لگایا, سب سے پہلے علی کی بیٹی نے تعزیت پیش کی. زینب کو تعزیت دینے والا کوئی نہ تھا, مگر زینب نے تعزیت پیش کی زوجہ حر کو, اپنے شوہر کا پرسہ لے, ہم تجھے تعزیت دیتے, تسلیت دیتے, اور اے زوجہ حر ہم تجھ سے شرمندہ ہیں, تو ایسے وقت میں ہمارے پاس آئی ہے کہ ہمارے سر کی چادر بھی چھینی جا چکی, ہم تجھے بٹھانے کے لیے زمین پہ کچھ بھی نہیں بچھا سکتے, بس یہی جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے زوجہ حر, بیٹھ سکتی ہے تو اسی پر بیٹھ جا. وہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے, سر رکھ کے کہتی ہے, شہزادی مجھے شرمندہ نہ کرے, دختر رسول شرمندہ نہ کرے, یہ فاقہ شکنی کا سامان لائی ہوں, ان بچوں کا فاقہ تڑوا. بڑی حسرت سے زینب نے پانی کی طرف نگاہ کی, یہی پانی, اس پانی کے لیے میرے عباس کے بازو قلم ہو. کیا کچھ ذہن میں نہیں آ گیا؟ اور یاد رکھو اہل بیت میں سے کسی کو پیاس نہیں, کسی کو پانی کی طلب بھی نہیں ہے. حسرت سے دیکھا, پاس لیٹی ہوئی سکینہ کو شانہ پکڑ کر ہلایا, سکینہ کا میری بچی اٹھ, پانی آ گیا. گھبرا کے بچی کہتی کہ میرا چچا عباس آ گیا. فرماتی ہے ثانیہ زہرا, میری بچی چچا کہاں آیا ہے تیرا, یہ زوجہ حر آئی ہے فاقہ شکنی کا سامان لے کے, پانی پی لے, بہت پیاسی. بچی نے ویران نگاہوں سے پانی کے برزرف کو دیکھا کہ پھوپھی اماں باقی سب نے پی لیا. ثانیہ زہرا فرماتی نے, میری بچی کسی نے بھی نہیں پیا, تو سب سے چھوٹی ہے, پہلے تیرا حق ہے, تو پی لے گی تو پھر پیے گا. بچی نے پھوپھی کے یہ جملے سنے, پانی کا کوزہ اٹھا کے دوڑی قتلگاہ کی دی. پیچھے پیچھے زینب چلاتی ہوئی جاتی ہے, میری بچی سکینہ کہاں جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے؟ بچی پلٹ کر کہتی ہے, پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا, ابھی تو آپ نے فرمایا کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلا اس کا حق ہوتا ہے. پھوپھی اماں میرا ننا بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا گیا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. باری لہا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. بس مختصر سی دعا کرتا ہوں, آپ دعا کریں, پروردگار جو حالات درپیش ہیں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. معبود تو عزت دینے والی ذات ہے, تیری ہی ذلت دینے والی ذات ہے. معبود جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو جانتا ہے, رب العزت تو جانتا ہے. تجھ پر توکل کر کے, تجھ پر بھروسہ کر کے, محبت و آل محمد پر بھروسہ کر کے کر رہے ہیں معبود, بس ہماری عزت تیرے ہاتھ میں. پروردگار ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. جو مومنین بھی مومنات بہت جوش اور جذبے کے ساتھ گھروں سے نکلیں, بار الہا ان کے جذبوں کو سلامت رکھنا, بار الہا مومنین جن حالات کا شکار ہیں ان حالات کو ختم کر دیں, بار الہا جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما, ہمارے اسیر اور لاپتہ مومنین کو جلد از جلد ان کے ورثہ تک واپس پلٹا دیں, ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل, تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں تمام اسیروں کی اور لاپتہ لوگوں کی بازیابی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات.